الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله واللهم الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم انتهاء الله. یکی از مباحثی که شاید وزین‌ترین مبحث، دقیق‌ترین مبحث در مباحث اسلامی باشه، معاد
اسلامی مبحث نه سنگین بحث اور دقیق بحث معاد ہے.
من مدت ها بود یا سال ها بود مشتاق بودم به این که این مبحث رو داشته باشم.
میں مدتوں سے چاہ رہا تھا کہ معاد پر ایک بحث رکھوں.
الحمدلله دوستان لطف کردند و گفتند چنین بحثی داشته باشیم.
الحمدلله خدا نے ایسا موقع فراہم کیا کہ دوستوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں معاد کی بحث ان کے سامنے پیش کروں.
اما انشاءاللہ در جلسات متعددی باید صبر و حوصله داشته باشیم، این بحث رو دنبال کنیم
و انشاءالله متعدد جلسون میں اس بحث کو چلائیں گے اور آپ صبر و حوصله کے ساتھ ان بحثوں میں شرکت کریں.
و تقاضا این است که دوستان تعطیل نکنن، چون اینها این مباحث سلسله وار به هم پیوسته است. یک حلقه که بیفتد حذف شود و ارتباط بین حلقات یه قدری فشار می
کنه. من اپنے دوستوں سے و بچوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پابندی کے ساتھ ان درسوں میں شرکت کریں اور سبھی بیچ میں کسی درس میں خلل نہ ڈالیں، اس لیے کہ ایک درس میں اگر آپ شرکت نہیں کریں گے تو سلسلہ ٹوٹ جائے گا. سلسلہ ٹوٹنے کے بعد اسے جوڑنا کافی مشکل ہوتا ہے.
برای ورود به این مبحث ما دو سه جلسه بحث مقدمی داریم.
اصل مبحث معاد میں داخل ہونے سے پہلے دو تین نشستیں ہم مقدمات کو بیان کریں گے. تمہیدی باتیں ہوں گی جو دو تین جلسوں میں بیان کریں گے، اس کے بعد اصل مبحث معاد میں داخل ہوں.
چون تا اون مقدمات تبیین نشود مبحث در غروب و در ارهان خوب جا نمیفته.
اگر یه تجهیلی جلسات نهو تو جو اصل معاد ہے وہ صحیح طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا. بس مقدماتی گفتگو اور اس مقدماتی گفتگو سے پہلے ایک براءت الاستدلال ہے. براءت الاستدلال کسے کہتے ہیں؟ اسے بھی بیان کرو تو بس لگے گا. اس کو اسی طرح ہی یاد رکھیں، ایک براءت الاستدلال لکھی گئی ہے. براءت بیان کروں گا.
براءت الاستدلال این است که در اول هر فن کتابی که می نویسم عباراتی آورده میشه که این عبارات اشاره است به مباحثی که در این کتاب موجود است به طور اجمال.
علمی کتب میں اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے اس کے موضوع اور غرض اور غایت کو بیان کرنے سے پہلے جو خطبہ لکھا جاتا ہے اس خطبے کے اندر ایسی عبارتیں رکھی جاتی ہیں کہ ان عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ آنے والا ہے. اسے کہتے ہیں بڑا تو استعمال.
این جهان بزرگی که ما در زندگی می کنیم اعماقش ناپیداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اس عالم وسیع میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے اطراف اور اکناف کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ کہاں تک یہ عالم پھیلا ہوا ہے.
آفاق او هم ناآشکار.
اس کے آفاق بھی ابھی ذهن بشر کے لیے آشکار نہیں ہوا ہے.
بحث از جهان ماده است، نه عالم برزخ، نه عالم ملکوت، نه اونها نه، همین جهان.
یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے آفاق نہیں معلوم، اس کے گوشے اور کنار ہمارے لیے غیر منکشف ہیں، یہ ہم اسی عالم مادہ کی بات کر رہے ہیں.
خانه وسیع که در عین این که موجود است نه دست بشر به او رسیده نه پای بشر به او رسیده نه حضور قدرت تصور او رو داره.
ایک ایسا وسیع گھر جس میں انسان رہتا ہے لیکن جس گھر میں یہ رہتا ہے اس کی وسعتیں کہاں تک ہیں؟
جہان مادہ را تقسیم کردم به جہان روشن و جہان تاریک.
جو لوگ فزکس پڑھ چکے ہیں انہیں خبر ہوگی کہ عالم مادہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک روشن حصہ اور ایک تاریخ حصہ.
کل کهکشانهایی که تا به حال در رصدخانه ها توسط تلسکوپ ها رصد شده هم
تمام گلکسیز جن کے اوپر انسان کو کچھ علم حاصل ہوا ہے تلسکوپ کے ذریعے سے
یا با امواج رادیویی کنترل کردن
یا ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے ان کے بارے میں انکشاف کیا ہے.
همه اینها مربوط به جهان روشن
تلسکوپ کے ذریعے سے کشف شدہ حصہ، ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے معلوم کیا ہوا حصہ، اس عالم مادہ کا روشن حصہ.
گفتن عالم روشن 4% کل عالم ماده است، 96% آن جهان تاریکه.
اب یہ فیزکس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عالم مادہ میں 4% حصہ روشن ہیں جس کے بارے میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے، اما 96% تاریخ حصہ ہے جہاں تک ذہن بشر ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، وہ بھی اس عالم مادہ کی بات ہو رہی ہے، ماورا طبیعت و ماورا مادہ کی بات نہیں ہے.
پس همین عالم که خلق لکم با اعجاب فراوانی امراه.
پس یہی عالم مادہ کے قرآن کے کہنے کے مطابق اسے تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے، یہ عالم جو ہمارے لیے خلق ہوا ہے اس کا 4% یہ 4/7 حصہ، ٹھیک ہے، یعنی 100 میں سے 4 اتنا کشف ہوا ہے، صرف پتہ چلا ہے، تفسیر کی بات نہیں ہے، صرف پتہ چلا ہے اس کے بارے میں.
بگذاریم کہ عقل بشر مبهوت
ہے، کائنات کے بارے میں سوچنے سے گزر جائیں کہ اگر غور کرنا چاہے تو انسان مبهوت ہو جاتا ہے کہ کیسا وسیع اور عریض عالم ہے.
ما از این جهان با اعجاب فراوانش میرویم.
کمال تعجب اور حیرت کے ساتھ ہم یہاں سے گزر جاتے ہیں.
به کجا می روی؟
یہاں سے گزر کے کہاں جاتے ہیں؟
به کجا سفر می کنی؟
ہمارے سفر کی انتہا کس طرف ہے؟
ان سفر نامش چی؟
اور اس سفر کا نام کیا ہے؟
حد و حدودش چی؟
اور ہمارے سفر کی حدیں کیا ہیں؟
منازل و مواقفش چقدر ہے؟
اس سفر میں کتنی جگہوں پہ ہمیں روکا جائے گا اور کتنی منزلوں کو طے کر کے ہم منزل تک مقصود تک پہنچیں گے؟
چقدر در انجام میمانی؟
اور جہاں ہم جائیں گے وہاں کتنی دیر رہیں گے؟
پس مسئلہ معاد پیچیدہ یا پیچیدہ؟
پس معاد اتنا سادہ نہیں ہے، بہت پیچیدہ ہے.
اما دارالقرار
اتنا ہم جانتے ہیں کہ معاد دارالقرار ہے
کہ خدا فرمود ان الاخرت هي دار القرار
کہ قرآن میں آیا ہے کہ آخرت دار القرار ہے.
اینجا که دار عبور بود این چنین
است. اور کرنے اس پر یہ جو کہ دار العبور اور دار الممر ہے، گزرنے کی جگہ، یہ اتنی وسیع کائنات ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کر ہماری ذہن اور عقل حیرت کرتی ہے، تو وہ دار القرار کیا ہوگا؟
اونجا چه خبر ہے؟ ما از اینجا می رویم.
ہم یہاں سے چلتے ہیں.
به مجرد این که فرشته به سراغ ما می آید، ما دیگه از اکتساب و تحصیل باز می مانیم.
فرشته موت جیسے ہی ہمارے پاس آ گیا اور کہا کہ تمہارے دن یہاں کے ختم، اس کے بعد ہمارے اندر پڑھنے کی مہلت ختم ہو گئی، تحصیل علم کی مہلت ختم ہو گئی.
نہ فرازی داریم نہ فروغی.
اب اس کے بعد نہ ہم بڑھ سکتے ہیں نہ گھٹ سکتے ہیں.
نہ حرکتی داریم نہ وقوفی.
نہ وہاں کوئی حرکت کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں.
اینجاست که ما به سخن می آییم. سخن ما چیست؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. کتاب می شود کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون.
جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم منتقل ہو گئے عالم مادہ سے ایسے عالم میں کہ جہاں نہ ہم بڑھ سکتے ہیں نہ گھٹ سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں نہ رک سکتے ہیں، جتنے بنے تھے عالم مادہ میں اسی کیفیت کے ساتھ رہنا ہے، تو اب ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. نتیجے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے رب سے، پروردگارا ہمیں لوٹا دے اس گھر کی طرف، شاید میں کوئی اچھا کام کروں.
به دنبال مفر میگردی، به دنبال برگشتی، اما برگشتی نیست.
پلٹنا چاہتے ہیں، اس عالم سے دوبارہ نکل کے یہاں آنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ممکن نہیں.
عزیزان من، عالم معاد جہان شهود است، هیچ چیز بر شما دیگه مخفی نیست.
میرے عزیزو، عالم معاد عالم طبیعت کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پر بہت ساری باتیں مخفی رہتی ہیں. عالم معاد عالم شهود ہے، وہاں کوئی بات نہیں چھپی ہوگی.
اونجا هیچ مانعی در دیدن تو نیست، همه حقایق رو میبینی.
وہاں آپ کی رؤیت بہت تیز ہوگی، کوئی حقیقت ایسی نہیں ہوگی کہ جسے تم نہ دیکھ سکو.
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پرده ها برداشته می شود، تیزبین می شوی، احاطه پیدا می کنی و سراسر عالم.
تمہاری آنکھوں کے اوپر سے پردے ہم ہٹائیں گے اور تم تیزبین بن جاؤ گے اور سراسر عالم کو دیکھ سکو گے.
ولی الان دیوار بلند غفلت و سد ناشکستنی طبیعت جلوی ما رو گرفته، چشم نمی بیند، گوش نمی شنود.
لیکن یہاں پر اس عالم میں جب تک ہیں طبیعت کی سب سے مضبوط رکاوٹ ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہیں اور غفلت کی اونچی دیوار ہمارے سامنے کھڑی ہے، تو ساری حقیقتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے.
بعد امام میگن لقد کنت فی غفلت من هذا، تو در غفلت بودی.
اور اس دن ہمیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری.
فعلا ما شما که اینجا نشستیم آخرت رو جهان غیب میدانیم.
بول دیجیے میری باتوں پر. جب تک ہم اس عالم میں ہیں آخرت کو جہان غیب سمجھتے ہیں.
در حالی که موجود ہے، تو ناموجود،
حالانکہ آخرت پر کوئی پردے نہیں ہے، آخرت پردے کے پیچھے نہیں ہے، نگاہوں پر پردے ہیں کہ ہم آخرت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں.
سرای روشن الہی را شفت بسر و کل یوم عدید تاریکانه می پنداری.
اور اس سے بڑی نابینائی ہمارے لیے کیا ہوئی کہ سرای روشن خداوندی کو آپ جہان غیب سمجھتے ہیں.
در حالی که اگر اهل معنا بودی مخاطب به این خطاب می شدی کلا لو تعلمون علم الیقین لطلبن الجحیم. الان می بینی
اگر تمہاری فطرت پاکیزہ ہوتی، اگر تم اہل معنی میں سے ہوتے تو قرآن کی اس آیت کے مصداق ہو جاتے کہ جس آیت میں کہا گیا ہے کہ کلا لترون لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر تمہارے پاس علم
به مرتبه علم الیقینی اگر رسیدی اونده دیگه لترون الجحیم. الان
اگر تم اس عالم طبیعت میں رہتے ہوئے علم الیقین کے مرتبے تک پہنچ جاؤ تو جہین کو دیکھ سکتے ہو. قرآن کی تصریح ہے.
زید ابن حارثہ رو نشنیدی؟
تو صحابی رسول زید ابن حارثہ کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟
گفت رم میبینا.
اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں جہنم کو،
خدا سے
اونت کے شعلوں کو.
مآب پایان جہان است.
مختصر یہ کہ مآب عالم طبیعت کی انتہا کا نام ہے.
ما یک انبساط عظیم داریم و یک انقباض عظیم.
بسط کے معنی ہے پھیلانے کے، قبض کے معنی ہے سکڑنے کے. ہمارے پاس دو عظیم چیزیں ہیں، ایک بسط عظیم اور ایک قبض عظیم.
سفره ای رو خدا پهن کرده، خلقت بعد از خلقت، ایجاد بعد از ایجاد، ابداع بعد از ابداع.
خداوند متعال نے اپنے فیاضی کے ذریعے سے ایک عالم پیدا کیا، یہاں پر ایک دسترخوان بچھا دیا، یہاں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، اس کے بعد تیسری پیدائش، اور مسلسل انبساط کا عالم ہے، پھیلاؤ کا عالم ہے.
آیان می گویند به دنبال این انبساط چک انقباض داری.
اهل معنا کا کہنا ہے کہتے ہیں فزکس والوں کا کہنا ہے، فزکس کے دو علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس انبساط کے بعد ایک انقباض ہے، یہاں پھیلا دیا ہے خدا نے، اسے سکڑ لے گا اور رول کرے گا دوبارہ،
ہمیں جمع میشے تا بجائی کہ کل عالم میشے یہ نقطے.
میفهمین یعنی چه؟
فیزیکس که ماهیم و که ماهیم هست یه جو عالم اتنا پیر گیا ہے یہ دوبارہ جمع ہو جائے گا دوبارہ رول بیک ہوگا اور یہاں تک کہ یہ ایک نقطے تک پہنچ جائے گا
اون وقت یہ آیه از قرآن ببینید و السماواتو مطویاتو به یمینه تومار سماوات رو در هم میپیچه مطالش میکنه خلاصش میکنه تمام
قرآن میں ایک آیت دیگه و السماوات مطویاتو به یمینه یہ جتنے آسمان ہیں یہ سارے آسمان رول بیک کر دیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے
مچالش میکنه تمام
اون سے رول بیک کر کے بند کر دیں گے
پس یادتان باشد یک بست عظیم داریم یک قبض عظیم
پس ایک بست عظیم ہے اور ایک قبض عظیم
و این قبض و بست در آخر عمر انسان ها به وجود میاد
اور یہ قبض کب وجود میں آئے گا انسانیت کی عمر کے انتہا پر
معاد من و تو پایان من و تو در این دنیا اما آغاز یک حیات جاودانه و مندگاره
هم و رات ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری اس زندگی کی انتہا آغاز معاد ہے ایک زندگی ختم ہو گئی نئی زندگی شروع
وقتی که میخوای از اینجا بری و معادی داری بدان مرگ رو ذبح کرده ای در آستانه معاد
کیا پاس یہ یاد رکھیں بہت خوبصورت تعبیر ہے جب آپ یہاں سے اس عالم طبیعت سے منتقل ہو کر عالم آخرت کی طرف جاتے ہیں تو بے مجرد الورود آپ نے موت کو ذبح کر دیا اب اس کے بعد آپ کے لیے کوئی موت آنے والی نہیں ہے
و خلود رو در آغوش گرفتے
اور اپنے دامن میں تم نے خلود کو لے لیا ہے خلود یعنی ہمیشگی
اینجاست که نیاز قسمی تو برآورده می شود آمده بودی حیات داشته باشی بمانی اونجا نیازت برآورده
تم فطری طور پر اپنے آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے نا تمہیں ہمیشہ رہو یہ تمہاری خواہش وہاں پوری ہوگی تم ہمیشہ رہو
مرگ ذبح می شود خلود در آغوش گرفته میشه پس یک بساطی است باید این رو از جهت عقل و نقل بررسی کنیم ببینید چه خبره
عقل و نقل کی روشنی میں اس پہلو کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیسا عالم ہے کہ جہاں پر بالکل موت نہیں ہے
چشم بستگان از عالم بقا و چشم دوختگان به این سرا که لقد کنت فی غفلت من هذا از اونجا در گردابی از غفلت گرفتار
جو لوگ اس عالم طبیعت پر آنکھیں اور نگریں گاڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ عالم آخرت سے آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ لقد کنت فی غفلت عن هذا تم عالم دنیا میں اس عالم کے بارے میں غافل تھے اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے
چشم تو فرو بستی
اس لیے تو تم نے آنکھیں بند کی تھی اس عالم
سے تو فرو بستی
اور اپنے کانوں کو بند کیے رکھا تھا
نہ چشمی برای دیدن داشتی نہ گوشی برای شنیدن
نہ تمہاری آنکھوں میں بینائی تھی عالم آخرت کو دیکھ سکے نہ تمہارے کانوں میں شنوائی تم نے اسے باقی رکھی تھی کہ عالم آخرت کو سن سکو
آنگاہ کہ نہیب مرگ و تازیانه عذاب بر گرده انسان میخورد چشمش باز
میشد جب موت کا تازیانہ اور عذاب کی سختی کو انسان چکھے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی
فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
یہ بھی قرآن کی آیت ہے یاد کرو اس وقت کو کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ملائکۃ الموت ان کے چہروں پر اور ان کے پشت پر مار رہے ہوں گے. یہ چہروں اور پشت پر مارنا کس لیے ہے؟
تازیانه عذاب، شلاق من،
یہ عذاب کا تازیانہ ہے اور موت کا تازیانہ ہے کہ جو فرشتے مار رہے ہوں گے.
ان وقت چه می کنی؟ دو دست پشیمانی رو بر دهان می گیریم و با دندان فشار می
دهیم. وہ وقت ایسا ہوگا کہ پشیمانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں کے نیچے رکھ کر دبا دیں گے کہ ہائے ہم سے کیا ہوا، کتنا میری زندگی گزار گئی.
یوم یعظ الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
یاد کرو اس وقت کو کہ جب اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے نیچے رکھ کر دبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے اپنا راستہ رسول کے ساتھ منتخب کیا ہوگا اور اسی راستے پہ چلتا جو رسول نے میرے لیے مقرر کیا.
دست را به دندان میگزیم،
ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی دانتوں سے.
و در جہنمی از حسرت من جہیمی از ندامت قوتور میجیم،
اور حسرت کے جہنم میں اور ندامت کے جہیم میں قوتور ہو جائیں گے.
بس صدا میزنیم یا حسرتی علی ما فترت فی جنب الله، وای عجب حسرتی دارم من در کنار خدا استیار خدا کردم.
های افسوس، یہ مجھ سے کیا ہوا کہ میں خدا کے سامنے خدا کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے گناہ کیا، معصیت کی اور نافرمانی کی اسی کی.
پس چشم بستگان از دار آخرت یا اذل الظالم علی یده یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله.
پس یہ جو لوگ عالم آخرت سے اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں ان کے آثار ایسے ہی ہوں گے.
برعکس اینان عاقبت اندیشان و چار جویان عالم بقا،
اس کے برعکس عاقبت اندیش لوگ اور عالم آخرت کے بارے میں چارہ جوئی کرنے والے عقل مند انسان
و فراریان از دار دنیا،
اور اس دار دنیا کو دار بلا سمجھ کر اس سے بھاگنے والے لوگ
که از این جهان در غفلتند و بدان جهان متذکر،
ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں اس عالم سے بند کیے ہوئے ہیں اور اس عالم کے اوپر اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہیں.
که مولا در حقشان فرمود یقولون لقد خولتوا و لقد خالتهم امر عظیم.
یہ لوگ ایسے ہوں گے، یہ لوگ کہ جن کی نگاہیں عالم آخرت پر ہیں، حضرت علی نے نبی بلاغہ میں صفات متقین کی ذکر کیا ہے، کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ عام دنیا پرست لوگوں کے نظروں میں یہ سادہ نظر آئیں گے، نافرون، معاملات اور دنیاوی مفادات کے پیچھے نہ چلنے والے، حالانکہ ایک امر عظیم نے انہیں مشمول رکھا ہے، وہ امر عظیم عالم آخرت.
اینان این عاقبت اندیشان غافلان از دنیا با چهره های شادمان پرسرور پرفرح بشار حشاش وارد معرکه میشن.
یه جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو نورانی چهره کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ حشاش اور بشاش کی نیت کے ساتھ عالم آخرت میں وارد ہو جائے.
وجوہ یومئذ ناظرہ، سورہ بقرہ ها، سورہ واقعہ ها، بخونید رو هر روز بخونید. وجوہ یومئذ ناظرہ یعنی چهره های شادمان پر تنابه است، پر امید، پر سرور.
Y se da sobre la mente, y tras la mente, y el día de este, se genera la mente, no va a volar. Tarde tarde, shafaz.
Khayli zibas.
La carne prefiere vale chegra, se genera la mente.
Va shadam, shadmani, surur, farah. Va in chegre, ila rabbeha nafira. به خدا نظر میکنم چهره ما
یه ایسه پرفرد چهره هنگه ایسه تر و تازه چهره هنگه امیدوار چهره هنگه که یه چهره اپنے رب کی طرف نداره کننده هنگه
چرا؟ چون میگم به به ارحم الراحمین رسیدی
و جب یہ یہاں سے بودا کہ آئی جب کہیں گے خدایا الحمدللہ ہم ارحم الراحمین تک پہنچ گئے دار بلا سے گزر کر
الا رب ها ناظره چه زیبا وجوه هن یومد ناظره الا رب ها ناظره این یادتون باشه هر وقت سوره واقعه رو خوندید این عبارات یادتون میاد کیف کنید
قرآن زمین یه رو بتاده سوره واقعه پڑھا کنید اور جب سورہ واقعہ پڑھو گے تو اس آیت کا معنی تمہارے ذہن میں آتا رہے گا پہلے والا ناظرہ ذات کے ساتھ ہے دوسرا ناظرہ ذری کے ساتھ ہے پہلے والا ناظرہ کا معنی ہے شاداب تر و تازہ اور دوسرا ناظرہ کا معنی مبارک و نندہ
اینا بحث ناظرہ ساتھ دارم اشاره میکنم ببینید از مرگ رسیم آمدید تا کجا با یا تو باید را
یه این بحث معاد نہیں ہے بحث معاد کی طرف اشاره ہی برات و استحلال ہے
خب این شادمانان که الی ربها ناظره اون وقت مدرک نیکبختیشون رو به دستشون میدن
کیا بحث ہے جب یہ شادمان لوگ تر و تازہ چہرہ رکھنے والے لوگ عالم آخرت میں وارد ہوں گے تو اپنی کامیابی کے سند کو وہاں پر پائیں گے ان کے ہاتھ میں دیا جائے
به دست راستشون میدن اینا اصحاب یمین ہیں
یہ اصحاب یمین ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں ان کی سرٹیفیکیٹ ان کے اچھائی کی سرٹیفیکیٹ انہیں دی جائے گی
اصحاب یمینن یعنی چه؟ یعنی اصحاب یمن و برکت هم معنی که این
اصحاب اچھا عربی میں یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں اور دائیں ہاتھ کو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ برکت والا ہاتھ ہے یہ یمن برکت کے معنی ہے
بابا میگم بیایید ببینید کارنامه موفقیت آمیز 70 ساله ما رو در دنیا امروز بهمون دادن
اور یہ اصحاب الیمین ہیں برکت والے لوگ ہیں انہوں نے زندگی برکت کی گزاری ہے انہوں نے صحبت برکت کی اختیار کی ہے لہذا یہ برکت والے لوگ ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں جب ان کے 70 سالہ دنیاوی کارکردگی کا نتیجہ اور رزلٹ دے دیا جائے گا تو یہ خوشحالی سے دکھائیں گے دیکھو میری زندگی کا ماحصل یہ ہے
و اما من اوتی کتاب به یمینه بازم واقعه رو بخونید تا آخر
سوره واقعه رو اس کا نمی کنید پڑھو
به سمت بهشت میره
جن کے ہاتھ میں بڑے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہیں گے ہاؤ مکرم کتاب یا آؤ دیکھو میرے 70 سالہ زندگی اسے پڑھ لو
به جایی میره که هیچ آدار آسی بینی و خلود و مرگ هم زیر جده
یہ ایک ایسے عالم میں داخل ہوگا کہ وہاں پر موت نہیں ہے موت ختم ہو گئی
بلکہ لحو و تعظیمی هم در اونجا نیست
اس عالم کے آثار دیکھیں موت نہیں ہے ایک لحو نہیں ہے دو تعظیم نہیں ہے لحو یعنی بے فائدہ اور لاحاصل کام تعظیم یعنی گناہ نہ لحو وہاں پر ہے نہ تعظیم وہاں پر
ہے لا لحو فیہا ولا تعظیم
اس عالم میں نہ لہو ہے نہ تعظیم
طوبا لہم بحسن معاف
مبارک ہو اور کتنی اچھی جگہ پہ وہ پہنچے ہیں
و از آنجا که دنیای نمیر داریم
آب رو اس حیثیت سے که ایک ختم نہ ہونے والا عالم ہے
که انت دار الاخره به هی الحیوان
جو اس یہ آیت بیان کرتے ہیں کہ انت دار الاخره به هی الحیوان یعنی آخرت کی زندگی ہی تو حیات ہے
این دنیا در آن سوی طبیعت باید بریم اون طرف
در آن سوی طبیعت
یه عالم آخرت اس عالم طبیعت کے اس طرف ہے جہاں سے گزرنا ہو وہاں جانا ہو
و همه
ماها معالم
به اونجا خواهیم برسیم
اور ہم سب پہنچیں گے حتماً
قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى ميقات يوم معلوم
یا آیت کہ کہو کہ اولین اور آخرین سب ایک میقات معلوم پر جمع کیے جائیں گے
آقا این حرفایی که شما گفتید لا این رد ولا خود و نمسند ولا خطر علاقت به وجهد چه خطره؟
کوئی کہے کہ جماعت یہ باتیں جواب کر رہے ہیں نہ ان باتوں کو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ کانوں نے سنا
نہ وہ ایک چیز بھی نہیں
نہ ہاتھ کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ ہماری سمجھ آ سکتی
ہے نہ کسی از اون طرف برگشتے میں وہ خبر میں دے
نہ وہاں سے پلٹ کے کوئی آیا ہو جس نے خبر دی ہو
خبر ہی نہ دینی فقط میدونی میری انقدر
اتنا پتہ ہے کہ یہاں سے یہاں رہنا نہیں جانا
لہذا چون نہ کسی میاد خبر بده نہ چشم ما رو میبینه چشم انبیاء اکثر احتمامشان را بعد از مسئله توحید رو مسئله معاد بوده
یه مسئله سورا سا مشکل ہے اسی لیے تمام انبیاء نے توحید کے بعد جس چیز پر زیادہ زور دیا ہے وہ مسئلہ معاد ہے
و برہانی کردن مسئلہ
اور مسئلہ معاد کو برہانی شکل میں بیان کیا
خلاصش این بحث رو اینجا رو تن تمامش کنیم در آخر بهتون بگم یک صد اسم و وصف در قرآن برای آخرته برای معاد برای آخرته
اس براءت الاستحلال کو اینجور روک لیتے ہیں اور آخر بحث میں یہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں معاد کے لیے 100 نام اور وصف بیان ہوئے ہیں 100
ان 100 نام و وصف در قرآن ها
یہ 100 نام اور وہی 100 نام اور وصف ہیں
کہ این صد
سب کے سب قرآن میں ہیں حدیث سے پتہ نہ جائے
این صد نام و وصف مبین حقیقت قیامت ہے کہ این رو بحث خواهیم کرد در آینده
اگر کوئی شخص صرف این ناموں اور این وصفوں پر غور کرے یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام اور اسامی اور اوصاف ان پر غور کرے تو کافی حد تک معاد سمجھ میں آ جائے گی یہیں سے
این براءت الاستحلال پس یادتون باشه چنین سفری رو داریم وقت قیامت هم با اون صد تا وصف و نام معلوم میشه حقیقت انشاءالله بحث خواهیم کرد با امید خدا نمیدونم چقدر طول بکشه
یه براءت الاستحلال آپ کے ہاتھ میں آیا ہوگا اور بیان ہوا کہ انسان یہاں پر دو طرح کے ہیں ایک انسان وہ ہے کہ جس کی نگاہیں عالم طبیعت پر ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کی نگاہیں عالم آخرت پر ہیں اور عالم دنیا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے دونوں کی خاصیتیں الگ الگ ہیں یہ وہاں جائے گا تو اپنے دانتوں کو کاٹے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہے گا مجھے واپس لوٹا دو لیکن وہ وہاں جائے گا تو اتنا حشاش بشاش اور اپنے رحمت پروردگار کی طرف نظر کنندہ اور اپنے نامہ اعمال پر خوشحال ہوگا تو یہ خلاصہ بیان کیا
خب حالا ببینید بعد از این براءت الاستحلال نوبت به اون سه مقدمه میرسه خوب اینا رو باید یادداشت کنید
اس براءت الاستحلال کے بعد ہم اس مقدمے میں داخل ہوں گے تین مقدمات کے بارے میں بتا دیا تھا تین تمہیدی مرحلے
مقدمه اولا 6 تا فصل داره.
في مقدمات بالنسبة لجدي مرحلة هم سي مرحلة أول يا مقدمة يا أول اسمه چه فصلين؟
فعلا از مقدمة أول شروع میکنه، مقدمة دوم سوم رو متعرض نمیشه چون وقت گرفته میشه.
چرا؟ آج هم مقدمه اولا رو چرته هم اور اسمه چه فصلين؟
فصل اول آقا چه پیوندی است بین یاد مبدع و یاد ماد؟ اینو برامون توضیح بدید.
یه خدایی عنایت نسته مالی بود هم بحث این کوردائی مهونه دی کیا ربط ہے کیا تعلق ہے مبدع اور ماد کے درمیان؟
آیا مبدع و ماد دو چیزه؟
ان کو سمجھو بہت بہت اہم باتیں ہیں. کیا مبدا ایک چیز معاد ایک چیز یہ دو چیزیں ہیں
یا نہ دو طرف یک واقعیت
ہیں یا یہ کہ ایک واقعیت اور ایک حقیقت کے دو سمت ہیں دو طرف بھی
واقعیت یہ است کہ دو طرف یک حقیقت هم
حقیقت یہ ہے کہ ایک واقعیت ہے کہ جس کے دو طرف ہیں ایک طرف کا نام مبدا دوسرے کا نام محاد
دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی
حلقه هستی که دو کناره هستند که جو یک جگه پر جمع ہو رہی ہیں
دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی خدا بله همینه در حقیقت رو سینه دو چهره من جا و نها خود میگیم
یهان ایک حقیقت هست چهره دو بی خب مقدر و معارض
دوستان ما هر روز معاد داریم خوب گوش کنید اینا رو
اچھا دوسری چیز اس پر غور کرو کہ معاد ایسا نہیں ہے کہ معاد آئے گا
چرا؟
معاد ہر روز
چرا؟ چون معنای معاد اوگر مبدع
معاد کا معنی کیا ہے لغوی طور پر معاد اوت مبدع کا نام ہے یعنی مبدع کی طرف پلٹنا معاد اوت سے ہے
حقیقت معاد حقیقت معاد برگشت به خدا و برگشت به مبدع
معاد کی حقیقت خدا کی طرف پلٹنا
نه هر روز معاد داریم و به اون نزدیک میشیم بلکه هر ثانیه معاد داریم
ایسا نہیں کہ ہر روز ہم معاد رکھتے ہیں بلکہ ہر آن اور ہر لحظہ ہم معاد کے حالت میں ہیں
عزیزان من الان یک ساعت معاد داشتیم تو وہ نزدیک شدیم
میرے عزیزو ابھی ایک گھنٹہ کا درد شروع ہوا وہاں پہ ابھی تک یہ معاد کی حالت تھی ہم اس کے نزدیک ہو رہے ہیں مثال کل
معاد تدریجی
یہ معاد ہے تدریجاً
خوب دقت کنید از دست ندین
اس واقعیت اور اس حقیقت کو ہاتھ سے جانے نہ دو اور اسے سمجھو
عزیز من ہر لحظه داری به اون نزدیک میشی
ہر انسان ہر لحظه خدا کے قریب ہوتا جا رہا ہے
نہایی نہایی
تم چاہے شعوری طور پر اس کے طرف قریب اس کے قریب جانے کا ارادہ رکھو اور جاؤ
ثانیے میں ثانیے داری نزدیک میکی
آنن سا آنن اور لحظہ پہ لحظہ آپ اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے عمر گزر کی ہے ویسے ویسے آپ ماں کی طرف جا رہے ہیں
ماں ان وقتی کہ سا
سطحی نگاه میکنیم میگیم یه معادی هست. نه الانه بابا، الان داری به خدا نزدیک میشی.
هم اگر سطحی نگاه سے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں ایک معاد بات میں آئے گا، ایک معاد ہوگا، لیکن اگر غور کرو تو معاد کے حالت میں ابھی ہیں، ہم حالت معاد میں ہیں، پلٹ رہے ہیں مسلسل.
دو تا غوص داریم، مبدع معاد. این غوص معادیت هی داره تمام میشه.
یهان سر شروع کرکے آپ پلٹنے کے راستے پر مسلسل جا رہے ہیں اور مبدع سر پہنچ جائیں گے. آنن تھا آنن آپ حالت سفر میں ہیں، معاد کی طرف ہیں.
به همون نقطه آغازت میرسی.
بالاخر آپ اسی نقطے تک پہنچیں گے جہاں جو آپ کا نقطہ آغاز تھا، وہاں تک پہنچ جائیں گے.
به اونجا برگردونده خواهی شد.
آپ کو لوٹا دیا جائے گا وہاں تک.
تحویل خدا خواهی داده شد. هر آن داری میری.
اور خدا کی طرف جانا ہے قهرن حتمن.
پس آخرت که آخرت مظهر اسم آخر خدا
هو الاول هو الاخر. آخرت تو آخرت ہے و یہی آخرت مظهر اسم خدا ہے.
هو الاول
هو الاخر. خدا تو نامو میں سے ایک نام آخر ہے.
هو الباطن.
وہی اول ہے وہی آخر ہے. آخر وہ ہے تو آخرت مظهر اسم خدا ہے.
پس الان
داری
تو به طرف اونی اون تا اون وقت دیگه تمام میشه متوجه میشه ای باید تمام شد. یک سیر تحصیلی چندین ساله تو کلاس رفتم و رفتم و رفتم تمام شد. دوران تحصیل، دوران
اکتسابی. یک عرصه تا کلاس میں من مسلسل جاتا رہا یہاں تک کہ وہ تحصیلی ایام ختم اور اس کے بعد رزلٹ میرے سامنے آ گیا. یہ تحصیلی ایام ہے جو ہم گزار رہے ہیں اور یہ حالت سفر میں ہیں اور بالاخر اس نقطۂ آغاز تک پہنچ جائیں گے. بلا میخوای یاد معاد باشی.
ہاں، یاد معاد یعنی یاد چی؟ یاد رفتن بو، قریب شدن بو، نزدیک شدن بو، این یاد اوست دیگه.
یاد معاد یعنی خدا کے قریب ہونا، خدا کے نزدیک ہونا.
ہاں
اصلا نیست. ایسا ہے یا نیست؟
داریم هر آن که به اون نزدیک، اگر یاد این باشیم که داریم به اون نزدیک میشیم، یاد اوستی که
اگر هم اس کی طرف متوجه رہیں کہ هر آن اور هر لحظہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ یاد خدا ہے. ہاں، یہ تو یاد خدا ہے.
این آیه یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا همین هستی که یاد معادم ذکر کثیره. زیاد یاد بکی.
یه آیه یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اے اهل ایمان، اللہ کو یاد رکھو بہت زیادہ. آپ جو آنن تھا آنن اپنے گزرنے کے ان لمحات کی طرف متوجہ ہیں کہ میں اس کی طرف قریب ہو رہا ہوں، تو یہ ذکر خدا ہے نا.
بنابراین یاد خدا یاد معاد، یاد معاد یاد خدا.
بنا پر یاد معاد اور یاد خدا دو چیزیں نہیں ہیں.
به هر لحظه اینا که گفتم من اینه که یه آیه معناش
یہ سب باتیں میں نے اس لیے کی کہ اس آیت کا معنی واضح ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یعنی چه؟ یعنی در آینده مراجعه میکنی یا نه؟ الان داری رجوع میکنی.
یہ اس آیت کا ترجمہ بھی اس طرح کوئی نہ کرے کہ ہم خدا کے مملوک ہیں اور آئندہ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی طرف پلٹ کے جائیں گے. نہ، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ ہم در عین حال یہ خدا کے مملوک ہیں، اسی وقت ہی ہم اس کی طرف پلٹ گئے ہیں. الٹے ہوئے ہیں.
چون مملوکی داری میری،
اس کے ہو، اس کے ہو، لہذا اس کی طرف ہو.
و راجع مشتق، مشتق حقیقت در خصوص متلفظه اینا بمونه دیگه.
یہاں کرنی پاس کی طرح اشارہ کیا اور کہا کہ رہنا ہے
بمونه که این نکته رو میباید بگیم ولی طول میکشه حسرت نه
اسے سمجھانا چاہیں گے تو ٹائم لگے گا وقت لگے گا
یادتون باشه پس بین یاد محال و یاد مبدا تلازم هست
یاد محال و یاد مبدا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے
در
واقع چیزی نہیں
فراموشی خدا سبب فراموشی محال میشه چرا چون تلازمه
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی خدا کو بھلا دے تو معاد کو بھلا دے معاد کو بھلا دے تو خدا کو بھلا دے
بلکہ فراموشی یاد خدا موجب نسیان خود انسان از خود انسان میشه
بلکہ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان خدا کو بھلا دے تو وہ اپنے آپ کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا ہے اپنے سے بھی غافل ہے
بطوری کہ خود تو فراموش میکنی
اپنے آپ سے غافل انسان ہو جاتا ہے یعنی اپنی حقیقت کے بارے میں وہ پوچھ نہیں ہوتی
اگر فراموش کردی اون وقت موجب خدا فراموش کردن خدا میشه خدا به جنایت
نداره خدا کو بلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اپنی عنایت نہیں کر رہے اور خدا کی عنایت اگر ہٹ جائے تو انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے
عمدن خدا نگاہ نمی کنے
تم خدا کی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤ گے تو خدا کی رحمت بھی تمہاری طرف نہیں ہوگی
خدا رو فراموش کنی خدا تو فراموش کردی
جو خدا کو بھلا دیتے ہیں حل نبیوکم بالاسرین اعمالا یہ اور آئے جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں خدا انہیں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے
نسل
خدا کو بھلائے
انساهم انفسهم اینجا تعمل امن رفتش
هست خدا انہیں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے بھلا دیتا ہے یعنی غفلت میں ان کی زندگی
پس اگر خود یاد قیامت و خدا رو فراموش کردی چه میشه؟
خود تو فراموش
پس اگر خدا کو بھول جاؤ گے تو اس کا نتیجہ نہ صرف یہ کہ معاد کو بھول جاؤ گے اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے
اگر میخوای خود تو گم نکنی فراموش نکنی یاد مبدا و معاد کنی خاصیت معاد
اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو بھی گم نہ کرو اپنے آپ کو پاؤ تو معاد کو یاد رکھو خدا کو یاد رکھو
نسو اللہ فنسیہ
گل آیا اس نے کہ
تم خودشون رو فراموش کن اینجا نه نصیح هم بله خدا فراموش
کن بله که جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں خدا بھی انہیں بھول جاتا ہے یہ خدا کا بھولنا کوئی عدم العلم نہیں ہے بلکہ عدم عنایت ہے یعنی خدا کی عنایت اس کی طرف نہیں ہوتی
بس فالیوم ننساهم کما نسلیت لقاء لهم یوم هم هذا خیلی لطیف معاد رو فراموش کردی قیامت رو فراموش کردی ها
در مورد بیمهدیت
بیعنایتیت ایک اور آیت میں ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی مہر و محبت تمہاری طرف متوجہ نہ ہو
پس یاد معاد یاد خداست
بس نتیجہ یہ ہوا کہ معاد کی یاد خدا کی یاد ہے
ہر روز معاد داری
دوسرا نتیجہ یہ کہ ہر روز معاد ہے ہر آنم تھا آنم لمحہ لمحہ دا لمحہ دا زب الازہ معاد کے عالم میں ہے
اگر یاد معاد باشی یکی از اثرات شیرین که قبل فردی و اجتماعی و محقق میشه
یہ نئی چیز ہے کہ اگر انسان کو معاد یاد رہے تو اس کے آثار حسنہ میں سے ایک اثر یہ ہے کہ عدل فردی بھی قائم ہو جائے گا عدل اجتماعی بھی
ہم عدالت در درون تو نهادی نمی شود ہم جامعه یاد کرید دزدی نیست تجاوز نیست تعدین نیست مال مردم خوردن نیست
اگر معاد یاد رہے تو انسان کے وجود کے اندر بھی عدالت قائم ہو جاتی ہے معاشرے میں بھی عدالت قائم ہو جاتی ہے یا دماغ کے نتیجے
نصیحت معاف باشی جناب مولا فرمود من تذکر بعد سفر سعد
کیا بات حضرت امیر المومنین نے فرمایا جسے سفر کی دوری یاد رہے وہ اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے دور جانا ہے تیاری اسی طرح کرنی ہے
بدر جوئے دیگر فرمو بدر قبرک فرن علیہم مفروض
ایک اور مقام پر فرمایا کہ قبر کو نہ بھلا دو قبر کو یاد رکھو اسے بھی تمہیں جانا ہے جہاں انسان کو جانا ہے اسے بھول جائے
سالم
اور سالم بن جاؤ
و برای اصلاح جامعه به مالک نوشت
اور مالک اشتر جو آپ کی طرف سے گورنر کے مصر میں ان کو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے نصاحتیں جو لکھی ہیں ان میں ایک تحریر یہ ہے
گفت بدن مالک باید عدل اجتماعی برقرار کنی
مالک یاد رکھو کہ معاشرتی عدل قائم ہونا چاہیے
جامعه اسلامی کی مصر باید طعم شیرین عدالت را بچشد و خود جامعه عادل شود
مصر کا مسلمان معاشرہ عدالت کے لطف کو پا سکے معاشرے میں اگر عدالت قائم ہوگی تو لوگوں کو عدالت کا ایک مزہ حاصل ہوتا ہے
اما
مزہ مل جائے
مالک بدان میتوان میدانی که چگونه میشود به عدل اجتماعی برسید راهش نشونه
میدن مالک اشتر کس طرح سے عدل اجتماعی قائل ہوتا ہے اس کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں
مالک به عدل اجتماعی نمیرسی حتی تکسر همومک به ذکر المعاد الى رب چقدر زیباست
فرمایا مالک عدل اجتماعی اسی صورت میں قائم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کا ذمہ دار فرد یاد وقت یاد معاد میں غمگین گزرے گا یاد معاد میں
این مقدمه
تب عدل اجتماعی قائم ہو جاتا ہے
این فصل اول مقدمه اول
فصل دیگر ہم ہنس مقدمہ اول کے چھ فصل ہیں ان میں سے فصل اول یہ تھا
نتیجه چی شد؟
نتیجه کیا ہوا؟
هر لحظه معادی موجود است ذکر معاد ذکر الله است
هر لحظه معاد ہے اور دوسری بات معاد کی یاد خدا کی یاد ہے
یاد معاد یاد خداست هر لحظه به سوی او می رویم و در مقابل فراموشی خدا سبب فراموشی خودمان و نهایتاً مسائل مترتب بر
اور معاد کو بلا دینا کا نتیجہ خدا کو بلا دینا بھی ہے اپنے آپ کو بھی بلا دینا ہے رحمت خدا سے دوری بھی
خب فصل دوم از مقدمه اول
مقدمه اول کا فصل دوم
نقش یاد معاد و قیامت در وارستگی انسان ها اینا باید معلوم بشه
معاد کی یاد انسان سازی میں کیا رول رکھتا ہے کیا کردار رکھتا ہے
ما اگر بخوایم یه جامعه ای داشته باشیم وارسته
اگر کوئی صالح اور وارستہ معاشرہ ہمیں چاہیے ہو
بایستی یاد معاد رو در اون جامعه زنده کنیم
تو اسی صورت میں یہ معاشرہ صالح ہوگا اسی صورت میں یہ معاشرہ وارستہ معاشرہ جمع ہو جائے گا کہ جب معاشرے میں یاد معاد آئی
ہر جامعه ای که بیشتر به فکر معاد است وارسته تر
یہ بات معاشرتی سطح پر بھی ہے آئلی سطح پر یہ ہے گھروں کے حساب سے بھی ہے اور انفرادی زندگی میں بھی ہے کہ جو جتنا زیادہ یاد معاد میں ہوگا وہ اتنا ہی اصلاح پایا ہوگا
وارستہ تر بھی ہے متقی تر بھی ہے آراسته تر میشه، معدب تر میشه.
جو جتنا زیادہ یاد خدا میں ہوگا اتنا ہی اس میں نکھار پیدا ہوگا، اتنا ہی اس میں اصلاح پیدا ہوگا، اتنا ہی اس میں اچھائی پیدا ہو جائے گی.
کسی کے یاد معاد باشه پارسا
میشه. یاد معاد میں ہو پارسائی اس میں آتی ہے، پاکیزگی اس میں آتی ہے.
قلبی پاک، ذهنی پاک، گوشی پاک، چشمی پاک، زبانی پاک، دستی پاک، رفتاری پاک، خانه‌ای پاک، زنی پاک، فرزندانی پاک، پاک اندر پاک.
معاد ہو، معاد حاکم ہو، معاد کی یاد قائم ہو تو ذہن پاک ہو جاتا ہے، نظر پاک ہو جاتی ہے، کان پاک ہو جاتے ہیں، دل پاک ہو جاتا ہے، خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، اعمال پاک ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول پاک ہوتا ہے، بیوی بچوں بچے پاک ہو جاتے ہیں.
چرا؟
اپنا ارد گرد سب کچھ پاک ہو جاتا ہے،
پاک اندر پاک. چرا؟ چون کسی که یاد معاد مراقبت ویژه بر خود داره.
اس لیے کہ جو معاد کی یاد میں ہوگا وہ خود نگرانی کر رہا ہوگا اپنے اوپر. یہ نگرانی اردو نگرانی، فارسی نگرانی کو وہ مانا ہے، اپنے اوپر نگہبانی کر رہا ہوگا کہ میں کہیں بے راہ نہ چلوں.
سعی میکنه تا اونها رو بر مزار خوشنودی خدا اداره کنه، نہ
خوشنودی نفس. ایسا انسان اپنے حرکات اور سکنات اپنے مزاج اور خواہش کے مطابق مقرر نہیں کرتا ہے، مرضی پروردگار کے مطابق کہ میرا مولا مجھ سے چاہتا کیا ہے.
دنبال ہوا نہیں، دنبال خواستہ دل نہیں.
ایسا انسان ہوا اور حوث اور خواہشات نفس ان کے پیچھے نہیں رہتا.
ہمیں دعوہ مال ہوا مداری، نفس مداری، حاکمیت ہوا.
سب جھگڑے، سب لڑائیاں یہی ہوا اور حوث اور خواہشوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ سب مٹ جائیں، مرضی پروردگار حاکم ہوں، تو وہاں پر کون سا جھگڑا، کون سی لڑائی؟
خداوند به اون بنده پارسایش جناب داوود دستور میده.
خداوند متعال نے اپنے پارسا اور پاکیزہ عبد حضرت داوود کو ایک دستور اور ایک حکم دیا ہے.
میگه بر مدار حوث قدم برزد.
حوث کے مدار پہ مت چلو.
از میل پیروی نکن.
اور میل نفس کی پیروی نہ کرو.
چرا؟ چون ہوا پرستی زمینه گمراهی است.
حوث انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے.
اینجا وقت میخوام آیه رو برات بخونم.
اب آیه پڑھ لیں.
یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض.
داوود ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نمائندہ بنا دیا ہے.
فحکم بین الناس بالحق.
لوگوں میں حق کے مطابق حکم کرو.
ولا تتبع الهوى.
اور ہوا کے مطابق، حوث کے مطابق نہ چلو.
چرا؟ فیضلك عن سبیل اللہ.
ہوا کے مطابق چلنا یعنی سبیل الہی سے ہٹ جانا.
ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد.
جو لوگ اپنے ہوا و حرص کے مطابق چلتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید.
ہمیں انہوں نے کہ ظال بما نسو یوم الحساب. خیلی زیبا. چرا این چنین رو عوض مدارم؟ چون فراموش کردن یوم الحساب رو. حوث مدار اگر شدی فراموشی یوم الحساب قطعی.
جو حوث مدار لوگ ہیں وہ سبیل اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو سبیل اللہ سے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. تو یہ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ یوم الحساب کو انہوں نے بھلا دیا ہے، اسی وجہ سے.
یاد یوم الحساب انسان از حوث مداری باز می داره.
اگر یوم الحساب کو یاد رکھیں تو انسان اپنے کام حوث مداری کے بنیاد پر نہیں چاہتا.
از این چه میلها حاکم باشن در انسان، انسان رو باد میداره.
انسان امیال اور خواہشات کے پیچھے نہیں جاتا ہے اگر وہ یاد معاد نہ ہو.
این نکته زیبا رو حضرت مولا سلام اللہ علیہ در یہ عبارتی دارا.
اور حضرت مولا امیر المومنین نے علیہ السلام ایک عبارت میں بہت خوبصورت انداز میں اس تمام حقیقت کو بیان کیا ہے.
ان اقوط ما اخف علیکم اسلام اتباع الحوا اطول الاذان.
آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تمہارے بارے میں مجھے جو خوف ہے وہ دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزوں کا خوف مجھے بہت زیادہ ہے کہ کہیں تم ان دو میں مبتلا نہ ہو جاؤ.
فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق.
ایک ہوا و حوث کی پیروی کرنا اور دوسرے لمبی امیدیں رکھنا.
فاما طول الامل فينسى الاخره.
اما ہوا و حوث کی پیروی وہ تمہیں آخرت سے بلا دے گی. اما لمبی امیدیں رکھنا وہ آخرت کی یاد کو تم سے ہٹا دے گی.
طول عمل، عمل یعنی چه؟ یعنی من تو دنیا مونده دارم، آخرت نیست. طول عمل اینه.
لمبی امید کے معنی یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سب کیا پلاننگ کر رہے ہیں دنیا کے لیے، یعنی آخرت کو آپ نے بھلا دیا.
خلاصه اجمالا بگم یاد آخرت موجب وارستگی انسان میشه.
مختصر بتا دوں کہ آخرت کی یاد انسان کے اندر پاکی کی،
یعنی انسان مراقب اعمال، رفتار، گفتار، نگاه
ها، انسان اپنے اعمال و رفتار و گفتار و حرکات و سکنات و خواہشات و ارادے ان تمام کی نگرانی اور ان تمام کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. یہ سب بھٹک نہ جائیں گے.
بر مدار خدا خواهی حرکت می کند نه هوا خواهی.
کوشش کرتا ہے کہ خدا خواهی کے مدار کے مطابق حرکت کرے.
اینا دارم مختصر می کنم که رد بشیم و به اصل بحث برسیم. فصل سوم از مقدمه اول
بہت اختصار کے ساتھ یہاں سے گزر گیا. فصل سوم
برادران، این یاد معاد بهترین جایزه است که خدا به پیامبران و اولیاء خودش داده.
معاد کو یاد رکھنا خدای انعامات میں سے ایک ہے. خدا کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کہ جنہیں خدا یہ توفیق عطا کرتا ہے وہ معاد کو یاد رکھیں.
کادوی خدا به انبیاء مخلص یاد معاده.
خدا نے اپنے انبیاء کو تحفہ یاد معاد کیا ہے.
بہترین جایزه ای که خدا به انبیاء و اولیاء داده همین یاد معاده.
بہترین انعام جو خدا نے اپنے انبیاء کو دیا ہے یاد معاده.
به عباد خاصش نعمت ویژه داده.
اپنے خاص بندوں کے لیے خاص نعمت یاد معاد.
و اون یاد معاده، یاد قیامت.
یاد معاد و یاد قیامت اسے اہم
چیز. انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. اینو دو جور معنا کردن.
یہ آیت تلاوت کی حوالے آیت اگر دو طرح سے اس آیت کا ترجمہ ہوا ہے.
یک اینه،
ایک ترجمہ یہ ہے
ما آنها را برای سرای آخرت خالص و پاک کردیم. این یک معنی
این مفروض نیست.
آره آره، فقط اینا یاد آخرت.
ہم نے ان کو یاد آخرت کے لیے خالص بنایا. انبیاء کو صرف یاد آخرت میں رہیں.
یہ جایزه بهشون دادیم، اون جایزه است که اینا خلوص پیدا کردن، تخلیص شدن برای یاد قیام.
ہم نے ان کو یہ انعام دیا ہے کہ وہ صرف یاد آخرت رکھیں.
معمولا این برای این آیه این معنا انتخاب شد.
معمولا یہی معنا کرتے ہیں اس آیت کے لیے.
شاید معنای دیگری هم برای متصور باشه.
شاید این آیت دیگه کل اون معنا بی قابل تصور بود.
و اون این است که این عباد عبادی دارم من که مخلصینم. چرا مخلصینم؟ میگم
که میرے کچھ بندے ہیں جو مخلص ہیں. یعنی کیوں نہیں ہوئے؟
چون
چون میرے بندے ہیں.
چرا مخلص ہیں؟ چون دارے ایک وصف میجان.
یہ کیوں مخلص ہیں اور کیوں چون نہیں ہوئے ہیں؟ ایک خاص صفت کی وجہ سے.
وہ یاد معاد.
اور وہ خاص صفت یاد معاد.
یعنی یاد معاد کاری میکنن که اونها مخلص میشنن. این خیلی لطیفه.
یعنی معاد کی یاد نے اس کو مخلص بنا دیا ہے. اس یاد معاد بہت اہم چیز ہے کہ جو خدا کے مخلص بندوں کو مخلص بنا دیتا ہے.
پس این جایزه خدایی را که به اولیاء مخلصش داده ما هم داشته باشیم.
پس یہ خدایی انعام جو خدا نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو نوازا ہے اس سے اگر یہ انعام ہم پائیں تو کتنی اچھی بات ہے.
یاد خدا باعث شود به مرتبه تخلیص برسد. و بعد که اینطور شد و انهم اننا لمن المصطفین الاخیار،
جب
به مرتبه استفا میرسن،
جب وہ یاد خدا کے نتیجے، یاد معاد کے نتیجے میں مخلص بن جاتے ہیں، تو وہ خدا کے اخیار بندوں میں سے، مصطفیین بندوں میں سے بن جاتے ہیں. چنے ہوئے بندوں میں.
انبیاء اظہار اشتیاق به ملک مجردان.
اب سمجھ میں آتا ہے
کہ
خدا کے خاص بندے موت کے عاشق کیوں ہوتے تھے؟
ازش استقبال میکردن. این فلس و رقبل کعبه مراد چیه؟ همینه ہے.
یہ جو فلس و رقبل کعبہ جو حضرت فرماتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ راز کیا ہے؟
نینے
واللہ لبن و عبی طالب آنس بالمومن اطیب بسید بسیدی امنا نمیدن ہے. یا جو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کا یہ بیٹا موت سے زیادہ ماموس ہے، اس بچے کی نسبت جو آغوش مادر سے ماموس ہوتا ہے. میں موت سے زیادہ ماموس ہوں.
برخلاف
کافران
کہ از
نائی فرادی ہیں، اور اس کا الٹ ہے کافر، خاص طور پر یہودی
حراسان چند
وہ موت سے گھبرا جاتے ہیں اور دنیا کی طرف بھاگ جاتے ہیں.
لذا ادعا می کردن دا یا سمشا ما ادعا می کردن با اون خدا نزدی کردی ما خدا پسر فرده این بوم
که اور لطف کی بات یہ کہ یہودی جو دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اور آخرت سے بھاگ جاتے ہیں، موت سے بھاگ جاتے ہیں، مدعی بھی ہیں کہ ہم ولی ہیں، خدا کے خاص بندے. بعضی از ماها این
کارا میکنیم،
کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں.
سالی ہم سے کم میدونم قرار نکنیم. قل انکانت لکم الدار الاخره عند الله خالصا من دون الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بابا
اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ دار الاخرہ تمہارا ہے، ولی ہونے کے معنی بھی ہے نا، دارالآخرہ ان کا ہونا چاہیے. اگر تم ولی ہو، دارالآخرہ تمہارا ہے، تو پھر اس دار تم اپنے گھر کا عشق کیوں نہیں رکھتے ہو؟ دارالآخرہ اگر تمہارا ہے تو موت سے موت کی تمنا رکھو نا، موت سے بھاگتے کیوں ہو؟ اور وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے.
چرا؟
ان کے کرتوں پہ ایسے نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کر سکیں.
واللہ علیم بالظالمین،
اور خدا ظالموں کے رگ و پے سے اچھی طرح آگاہ ہے.
ولتجدنہم احرص الناس علی حیات الدنیا،
اور قرآن نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی سب سے زیادہ لالچ رکھنے والے لوگ یہودی ہیں. یہود سب سے زیادہ لالچ رکھتے ہیں حیات دنیا کی.
خلاصہ ہے این ہم صحیح انتر. پس نعمت ویژه خدا به اولیاش ذکر موت.
پس ذکر موت خدا کی خاص نعمت ہے جو خدا نے اپنے اولیاء کو دیا.
این
فصل سوم از مقدمه اول، فصل چهارم، رابطه قیامت با هدف بعثت.
چون چوتھی فصل یہ ہے کہ قیامت کا بعثت کے ساتھ ربط کیا ہے.
خب اگر بخوایم وارد اون بحث بشیم ظاهرا نمیرسیم،
اگر وقت اتنا نہیں بچا ہے اس فصل کو بیان کیا جا سکتا.
خلاصه ما حاصل هر چه شد، ما حاصل هر چه شد که معاد ای به جهان برا ما ها و چون چنینه آمدن این غیب رو بر ما یه قدیم ملموس کنن.
هم جیسے لوگ کے دن کی نگاہیں دنیا پر ہیں ہمارے لیے معاد غیب جہاں
ہے.
ہم دیکھوں کے لیے غیب جہاں ہے، ورنہ جو خدا کے خلاف کرتے ہیں ان کے لیے وہ شعور ہے، غیب کہاں ہے. تو ہم دیکھوں کے لیے غیب ہے، ان جن کے لیے یہ معاد غیب ہے ان کے لیے قابل لمس بنانے کے خاطر ہم یہ آئے ہیں.
خداوند انشاءاللہ هممون رو از متذکرین به معاد قرار بده. انشاءالله خداوند اراده ای بهمون بده همسن که با اراده حضرت مولا، چون وقتی که ملک الموت میان با روی باز با او برخورد کنیم.
خدا انشاءالله همه ایسا اراده عطا کرده جو امیر المومنین کے ارادے کے ہم سے ہوئے اس کی طرح کا ہو کہ ملک الموت جلائے اور ہمیں کال دے دے کہ اب تمہیں جانا ہے تو خوشی کے ساتھ ہم سے ملا.
اما خدایا از مرگ نمی ترسی ولی حیاتی بده که ای در این حیات شب و روزمون وقت اسلام هست.
پروردگارا موت سے ہم بھاگتے نہیں ہیں، موت کا شوق ہے، لیکن ایسی زندگی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی میں ہم اپنی توانائیوں کو اسلام کی خدمت کے لیے صرف کریں.
خدایا عمری بده که بمانیم در رکاب حضرت.
خدایا ہمیں ایسی عمر عطا فرما کہ ہم رہیں اور حضرت حجت کے ہم رکاب ہو کر دشمنوں کے ساتھ لڑے اور شہادت تک پہنچے،
آباروی سرخ تو زیارت کریں
تاکہ سرخ روئی کے ساتھ ہم لگا رہے خدا تک پہنچے
انشاءاللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.